الحمد لله الحمد لله المبدئ ريد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق رد و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات جو انتہائی اہم ترین ہے، اس کے مضامین کو متعدد درسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل کی نشست جو اس پروگرام کے حوالے سے رہی، اس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمان بالغیب کے حوالے سے ایک اس کا آپ کی نظر کیا گیا کا انحصار کن کن چیزوں پر ہے، اور اصلاً ایمان بالغیب کا دار و مدار جس ذات بابرکات یعنی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی گوش گزار کی، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے، یہ مسلمانوں کی ایک اور علامت تھی جس سے متعلق چند باتیں آپ رات کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے جس میں مسلمانوں کی پانچ صفات کو ذکر کیا گیا، جس میں پہلی چیز ان کے لیے وہ ایمان بالغیب کی تھی، اور دوسری چیز اقامۃ الصلاۃ کی تھی۔ اقامۃ الصلاۃ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی، اور تیسری چیز اس حوالے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ومما رزقناہم ينفقون، اور یہاں رزق سے مراد اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ حصہ اور بخشش جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مرحمت فرمایا ہے، مال و دولت کی صورت میں، طاقت اور اختیارات کی صورت میں، ذہانت علم و دانش کی صورت میں، جو جو حصہ اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے مسلمانوں کو دیا ہے۔ تو فرمایا یہ مسلمانوں کے عظیم صفات ہیں جو قرآن کی تعلیم سے اور اللہ کی رحمت سے بہرمند ہوتے ہیں کہ وہ تمام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اس طرح کہ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ رزق سے مراد صرف مال، مویشیاں اور اپنے مکانات اور اپنا تجارتی انتظام نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جو رزق کا ذکر یہاں پر فرمایا، رزق اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتا ہے، یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ حصہ اور بخشش، چاہے وہ حصی ہو یا مانوی ہو، وہ شعور کے طور پر ملی ہو دانائی کے طور پر ملی ہو، علم کے طور پر ملی ہو، ذہانت کے طور پر ملی ہو، مال کی صورت میں ملی ہو، مویشیوں کی صورت میں ملی ہو، الغرض جو جو حصہ اللہ رب العالمین نے نعمت کا مرحمت فرمایا ہے، مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کو وہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اگر کوئی جاہل شخص سامنے آ جائے تو اس کی صلاح کے لیے بات کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق کو تقسیم کرنا. اگر کوئی صحیح مشورہ طلب کرے تو دیانت کے ساتھ اس کی خیرخواہی کے جذبے سے اس کو صحیح مشوروں سے نوازنا، یہ بھی ومما رزقناہم ينفقون کے اندر داخل ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت اور صدقات کا تمام سلسلہ جو میں نے گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا وہ یہاں پر موجود ہے. اور پھر ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرما دیا کہ ایمان بالغیب کی دلیل ہے اقامت الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ کی صداقت ہے انفاق فی سبیل اللہ. ایک چیز دوسری چیز کی دلیل بن رہی ہے، دوسری چیز کا مظاہرہ بن رہی ہے، اور پچھلے عقیدے کے لیے وہ آئینہ اور پچھلے عقیدے کے لیے وہ مظہر بن رہی ہے، اظہار کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، ان تمام چیزیں جو رب کریم نے لوگوں کی نظروں سے مستور اور محجوب کی ہوئی ہے، چھپائی ہوئی ہے، اس کو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر قبول کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے سر کو بھی رکھنا ہوگا. اس لیے کہ ایمان بالغیب تصدیق ہے، اور تصدیق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل جب اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنے کا بندہ مدعی ہو تو وہ تو سر کو بطریق اولا اللہ کی راہ میں پیش کرے گا. تو لہذا جو ایمان بالغیب ہے وہ کیسے پتا چلے کہ وہ ایمان بالغیب پر مامور ہے اور ایمان بالغیب کا وہ قائل ہے، اور ایمان بالغیب کے صفات اس کے قلب و جگر کے اندر اتر چکے ہیں، تو اس کی دلیل بتائے گی کہ اقامت الصلاۃ، وہ نماز، یعنی جس کا سر اللہ کے حضور نہ جھک سکا، اس کا دل جھکنے کا وہ دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. تو لہذا ایمان بالغیب کی دلیل جو آگے بن رہی ہے وہ اقامت الصلاۃ بن رہی ہے. اب جو سر اور دل دونوں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے نزدیک عزیز چیز جو ایمان ہی ٹھہری، تو پھر جتنی عزیز چیزیں اس کے سامنے ہیں رزق کی صورت میں، مال کی صورت میں، وہ تمام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب آگے ذکر ہو رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان لائے اے حبیب آپ پر، آپ سے پہلے جو انبیاء پر اتارا گیا اس پر وہ ایمان لائے. کل کے درس میں یہی بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، اسلام سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی ہیں، اور تو جو پہلی اتاری گئی ہیں اس کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے، اور جو بعد میں اتری ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے. یعنی یہ ذکر کیا گیا جو آپ پر اتری ہے وہ اس پر ایمان ہے، جو آپ سے پہلے اتری ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ تمام آسمانی صحائف اور تمام آسمانی کتب پر ایمان مسلمان لاتا ہے. اگر کوئی یہودی یا نصرانی قرآن کی توہین کرے تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ ضد بازی کے اندر ہم آگے چڑھ کر توریت جو اصلی صورت میں رہی اور انجیل جو اصلی صورت میں رہی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر وہ ماننے کے مدعی ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے مدعی ہیں، یا حضرت عزیر علیہ السلام کو ماننے کے مدعی ہیں، اگر وہ ہمارے نبی مکرم کی توہین کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کریں معاذ اللہ، یا ان کتب اور صاحب کا انکار کریں، نہیں، بلکہ ایمان کو ان تمام ضابطوں کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ وہ آپ پر اتاری گئی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور سابقہ کتابیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اسلام تفرقے اور انتشار کو ختم کرتا ہے اور آسمانی دین کے وحدت کو بیان کرتا ہے، اور اس بات سے بھی منع کرتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا کہ سابقہ کتب سماوی کی گویا کہ نفی کرتا ہے قرآن. یہ جملہ کہنے سے بھی شریعت مطہرہ میں منع کیا گیا، بلکہ جو سابقہ اطوار اور سابقہ کتابیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں اس کی دو چیزیں تھیں، ایک دین کی صورت میں، ایک شریعت کی صورت میں. دین سے مراد وہ نظریات ہیں، دین سے مراد وہ عقائد ہیں، دین سے مراد وہ ضروریات ہیں جس کو آپ مانتے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی صورت کے اندر. تو جو عقائد ہیں وہ کبھی اختلافی نہیں رہے، کیونکہ عقیدے کا اختلاف تو عذاب الہی ہے، عقیدے کا اختلاف تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. جتنے انبیاء آئے ہیں وہ وہی دین لے کر آئے ہیں جو دین مصطفیٰ کریم لے کر آئے ہیں، یعنی وہی توحید بیان کی، وہی رسالت بیان کی، وہی ایمان بالملائکہ کو ذکر کیا، ایمان بالکتاب کو ذکر کیا، تقدیروں کے ذکر کیا. تو دین تمام میں متفق رہا ہے،
شریعت جو طریقہ ہے، طور و طریقہ، وہ تہذیب و تمدن اور قوموں کے اقوال اور احوال کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ترقی و تنزلی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شفقت فرمائی اور ان کے مطابق وہ احکام جو شریعت کے حوالے سے، جو فروع کے حوالے سے تھے، وہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. دین تمام متفق رہا ہے، شریعتوں میں اختلاف رہا ہے، اور شریعتوں کا اختلاف جو ہے وہ عذاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی شفقت کے مطابق رہا ہے. ایک قوم اپنی قوت و بساط، اپنے آثار اعتبار سے مضبوط رہی ہے تو اس کے لیے اس اعتبار کے ساتھ قواعد اور قوانین رکھے گئے ہیں، اور ایک قوم جو اپنی قوت و بساط کے اعتبار سے نرم رہی ہے اور اس کی جسم نکاحت کے اعتبار سے اس میں تھوڑی ڈھیل رکھی گئی ہے، تو جو اعمال ہیں اس کے اندر رد و بدل اس کے مزاج کے مطابق کیا گیا ہے، لیکن جو عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو دین کہا جاتا ہے وہ تمام ایک ہی رہے ہیں. جو حضرت آدم لے کر آئے ہیں وہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو دین میں کبھی اختلاف نہیں رہا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اصول میں کبھی اختلاف نہیں رہا، عقیدے میں کبھی اختلاف نہیں رہا. عقیدے کے اختلاف کفر ہوا کرتا ہے، اور فروع کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہوا کرتا ہے، شفقت کے لیے، کشادگی کے لیے. یہاں پر اختلاف پر میں ذرا تقلید اور اجتہاد پر بھی آپ کی کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ موضوع اس اعتبار سے بھی کشادہ ہو جائے. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے تقلید کے مدعی ہیں، بلکہ امت کا یہ سمجھ لیجئے کہ سارا کے سارا حصہ جو ہے وہ ائمہ اربعہ کی تقلید کرتا ہے. اور آپ غیر مقلدین کو گنیں گے تو میں سمجھ انگلیوں پر بھی شمار کرنے میں وہ نہیں آئیں گے، اتنا کم ہے. جس کو آپ مثال دیتے ہیں نا کہ جناب آٹے میں نمک، یہ نمک کی بھی تعداد بہت ہے. اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں اور تمام مسلمان جو اس وقت کئی ارب صورت میں اس منصہ شہود پر موجود ہے، زمین پر موجود ہیں، اس میں آپ نمک کی مثال بھی غیر مقلدین کی نہیں دے سکتے، بلکہ اکثر تمام امت جو ہے وہ فقہ کے اندر ان چاروں اماموں کی تقلید کرتی ہے. اب تقلید کا کانسیپٹ میں یہاں پر مختصر سے واضح کر دوں، پھر آگے میں چلتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ یہود کا ذکر آیا ہے، یہود کی تقلید کو قرآن نے شرک کہا. یہود نے جو تقلید کی اس کو شرک کہا، اس کو کفر کہا، اس کی نفی کی ہے. اس کی رائے یہ کہ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کی، اپنے سے معزز کی، اپنے سے زیادہ ذی علم شخص. یہ ایک بہت سادہ پہرائے میں اس کا معنی آپ حضرات کے ذہنوں کے مطابق سمجھا رہا ہوں کہ تقلید کے اعتبار سے انسان دراصل فطرتاً تقلید پسند رہا ہے. وہ خود سے جینا نہیں سیکھ سکتا، وہ اپنے آپ اپنے سامنے کسی نصاب کو رکھنا چاہتا ہے، کسی شخصیت کو رکھنا چاہتا ہے، کسی ادارے کو رکھنا چاہتا ہے، اور اس سے ڈکٹیشن اور املا لیتا ہے سیرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، پھر وہ آگے چلتا ہے. تو یہ جو قبول کر رہا ہے دوسرے سے، اس کو تقلید کر. اب یہ قبول کرنا صحیح زاویے سے بھی ہو سکتا ہے، غلط زاویے سے بھی ہو سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ یہودی آسمانی مذہب کے ماننے والے، ہم بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے، لیکن ایک مسلمان کہلاتا ہے، ایک کافر کہلاتا ہے. تو دراصل اگر کوئی شخص کسی صحیح زاویے سے قبولیت کا درجہ رکھ رہا ہے، اس سے استفادہ کر رہا ہے، تو اس کی فکر کو دیکھا جائے گا کہ وہ منصب کس اعتبار سے ہے، اور اس سے جو چیزیں لے رہا ہے وہ آیا اس حیثیت کے متحمل ہے کہ نہیں، وہ اس کا منصب ہے کہ نہیں. اب اس اعتبار سے سنیے کہ ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام بنایا اور آپ کی تقلید کی. ایک یہ عمومی جو الزام ملتا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. فریق مخالف یہ کہہ دیتے ہیں اس بات میں کہ جناب یہود نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا امام بنایا تھا اور ان کی تقلید کی تھی، لہذا وہ ان کی تقلید کی قرآن نے مذمت کی ہے تو یہ آیت تم پر بھی فٹ آئے گی. اس اپنے علماء کی تقلید کی بنا پر یہود اگر کافر ہوئے ہیں تو تم بھی جن اماموں کی تقلید کرتے ہو تو یہ آیت تمہارے پر بھی ہے، لہذا تم بھی کافر ہوئے، لہذا تم بھی مشرک ہوئے. یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. یہ جو تصور اور کانسیپٹ جو ان کی ساری تقریروں کا خلاصہ ان دو لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ خواہ مخواہ کی دھاندلی ہے، اور یہ خواہ مخواہ کا گویا کہ اپنا منجن بیچنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ جناب اپنی پکی پکائی بات کسی بھی کی بات پر، کسی کا نظریہ ہو یا نہ اس کے اوپر تھوپ کر اپنی بات کو پیش کرنا. اب سنیے، خود کی تقلید شرک اس لیے کہلائی اور ہماری تقلید عین ایمان اس لیے ہے کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ تقلید ہوتی کن چیزوں میں ہے، تقلید ہوتی کن چیزوں میں ہے. اگر کوئی نبی کو خدا کہہ دے اور پھر کہے میں نبی کو مانتا ہوں تو یہ نبی کو ماننا تو نہ ہوا، اور دوسرا کہے کہ جناب میں نبی کو مانتا ہوں تو کہا تم بھی ایسے ہو جیسا وہ ہے، تو کہا نہیں ہم نے تو نبی کو نبی کا درجہ دے کر مانا ہے اور انہوں نے نبی کا درجہ نہیں دیا ہے. تو لہذا اگر وہ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں، تو صرف علماء کی بات ماننا اور اس کو تقلید کہنے سے یہ شرک نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ذریعہ دیکھا جائے کہ تقلید کہتے کس کو ہے اور تقلید کا دائرہ کار کیا ہے، اور تقلید کی تقلید کا حدود اربع کیا ہے اور تقلید کو کن کن چیزوں کے انحصار کیا جاتا ہے، اس کی حد بندی کس چیز میں ہے، اور تقلید کو ہم کس درجے پر جا کر تسلیم کر سکتے ہیں، اور تقلید سے کن کن چیزوں کے مسائل کو اخذ کیا جاتا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ اگر اس کو تقلید کی طرف دھکیل دیا جائے اور تقلید کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہی شرک لازم آئے گا اور کفر لازم آئے گا. اب سن لیجیے، پہلے تو بنیادی بات یہ سن لیجیے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، اور یہود کی پرانی اور یہود کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عقیدے میں اپنے مولویوں کی تقلید شروع کی، کیونکہ تقلید عقیدے میں نہیں ہوتی، تقلید ان مسائل میں نہیں ہوتی جن کا ذکر اللہ رب العالمین اور اس کے نبی نے واضح طور پر اپنی زبان سے مرحمت فرمایا، جس کو کہا جاتا ہے آسان انداز کہ تقلید منصوص مسائل میں نہیں ہوتی. عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی، یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ اس لیے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، نہیں. ہم کہتے ہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے، نہیں. کیا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جناب جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ نے کہا اس لیے ہم مانتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ عقیدے میں تقلید نہیں، یہ تو نبی سے براہ راست مل رہا ہے، یہ تو قرآن سے براہ راست مل رہا ہے. عقیدے کے اندر تو امامت اور عقیدے کے اندر تو تمام تر ضروریات ان منصوص چیزوں سے ذکر کی جاتی ہے جو قرآن میں ذکر کر دی گئی ہے. قرآن میں جو بات ذکر کر دی جائے، ایک ہے نص اور ایک ہے منصوص. اس کو ذرا مختصر انداز میں ذرا سمجھ لیجیے. نص کی تعریف ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں یہ کی جاتی ہے کہ سیق الکلام بھی اجل ہی، یعنی جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے، جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے، کوئی بات پوچھی گئی اور اس کا جواب اللہ رب العالمین نے مرمت فرمایا، تو جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا اس کو نص کہا جاتا ہے. اب نماز کو سکھانے کے لیے کلام چلایا گیا واقعی، تو یہ آیت نماز کے بیان میں نص ہے. اور اب جب نص ہے، قرآن موجود ہے، تو اس کا جواب یہ بنے گا کہ قرآن نماز کے مسائل قرآن سے منصوص ہیں، یعنی ثابت ہیں. تو جو الفاظ قرآن میں، اب لیکن نماز کے تمام مسائل، نماز کی فرضیت تو قرآن ثابت ہے، لیکن نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں مکروہات کتنے ہیں، نماز کے مستحبات کتنے ہیں، یہ جو فروع مسائل آگے دیکھتے ہیں یہ قرآن میں کہیں نہیں ملتے، اس کی تفصیل ہی نہیں ملتی. زکوٰۃ کی فرضیت تو ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا تو حکم ہے، لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا، کتنے مال پر ہوگی، اس کا کیا ریشو بنے گا، کتنا مال دینا پڑے گا. ہاں یہ تو کہہ دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ان ان لوگوں کو دینا ہے، لیکن کس معیار پر دینا یہ نہیں بتایا. فلاں ہول کیا جب مال آئے دے دیں یا اس پر سال گھومنا شرط ہے، یہ نہیں ذکر کیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ وہ مسائل جو قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر ذکر نہ کیے گئے ہوں، واضح طور پر نہ ذکر کیے گئے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے غیر منصوص مسائل. غیر منصوص مسائل یعنی اس کا ذکر قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے، تو اس وقت کسی ایک عالم کے علم پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اس اعتماد کرتے ہوئے اتھارٹی اور دلیل اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے، جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے صاحبان علم کی ہمیں اتباع کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی اتباع اللہ اس کے رسول کی اتباع کے تحت ہے. میں اس کو اور تھوڑا کلیئر کروں کہ جب اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اطاعت کا لفظ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، دیکھیں اللہ کا لفظ ہے، کلمہ ذکر ہوا ہے تو پہلے اطاعت کا لفظ آیا، واطیعوا الرسول رسول کا نام آیا تو پھر اطاعت کا لفظ آیا. تو اللہ کی اطاعت کے لیے بھی لفظ آیا ہے، رسول کی اطاعت کے لیے بھی لفظ آیا ہے، اور آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحبان علم ہیں ان کی پیروی اطاعت کرو، ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا. حکم تین ذاتوں کی پیروی کا دیا جا رہا ہے، مل کر کے کتنے، تین ذاتوں. یہ رمضان کے ساتھ معتبر ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بھی یہاں پر کلیئر کر دوں آپ کے لیے. تین ذاتیں معتبر جن کی پیروی کا حکم دیا گیا، اللہ رسول اور صاحبان علم، اللہ رسول اور صاحبان علم. لیکن تین اطاعتیں ہیں، تین کی پیروی ہے، لیکن جن کی اطاعت کے لیے لفظ آئے وہ دو ہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وہ اولی الامر منکم. اولی الامر منکم کا نام تو آیا، اطاعت کا لفظ نہیں آیا. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ اولی الامر منکم ان دو اطاعتوں کے تابع ہیں، ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے، مستقل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے، بس جو کہا مان لو. یہ تیسرا طبقہ جو ہے صاحبان علم کا، ان کی اطاعت مطلقاً نہیں ہے. یہ قرآن و سنت سے نکال کر کہیں گے تو آپ مانیں گے, یہ کہیں ہم کہہ رہے مان لو تو یہ نہیں مانا جائے گا, اس لیے کہ ان کی اطاعت اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے. یہ اطاعت غیر مستقل تھی اس لیے ان کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں لایا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل اور ضروری ہر حال میں تھی, اس کے لیے اطاعت کا حکم لایا. اگر یہ صاحبان علم کی اطاعت, ان دو صاحبان علم کا قول, ان کی کوئی تفسیر, ان کا کوئی مسئلہ, ان کا ذکر کیا فقہ یا کوئی بھی مسئلہ, اللہ ان کی اطاعت کی تفسیر کر رہا ہوگا تو اس کو مانا جائے گا اور اسی ماننے کو تقلید کہا جائے گا. اور اگر ان کا کوئی قول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے متصادم ہوگا تو پھر ہم صاحبان علم کو چھوڑ دیں گے, صاحبان علم کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اہتمام کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کو؟ غیر مقلدین نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے تقلید کے حوالے سے. اور خود جب ابن تیمیہ کی کتابوں سے چوری کر کے مسئلے بیان کرتے ہیں, ابن قیم کی کتابوں سے چوری کر کے مسئلے بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم تو غیر مقلد ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے تمہارے مذہب کہاں ثابت ہے, رفع دین کہاں ثابت ہے, تو کبھی صادق سیالکوٹی کی کتاب اٹھاتے ہیں, کہیں ابراہیم سیال کو اٹھاتے ہیں, کہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب اٹھاتے ہیں, کہیں عبداللہ روبڑی کی کتاب اٹھاتے ہیں, کہیں محمد اسماعیل سلفی کی کتاب اٹھاتے ہیں, تو وہ بھی اپنے سارے فتاوے, فتاوی سلفیہ, فتاوی اہل حدیث, فتاوی اول, فتاوی نظریہ اور ان تمام فتاووں کو اٹھا کر فتاوی ابن تیمیہ اس سے ہی مسئلے بیان کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں قرآن سے بیان کرو نا, حدیث سے بیان کرو نا. اب اس نے جو مسئلہ بیان کیا اپنے فتاوے کے اندر, اس پر آپ اعتماد کرتے ہو نا کہ یہ جو بتا رہا ہے قرآن و سنت کا نچوڑ بتا رہا ہے, تو ظالموں اسی کو تو تکلیف کہا جاتا ہے. ہم امام ابو حنیفہ کو رسالت کا درجہ نہیں دے رہے, معاذ اللہ الوہیت کا درجہ نہیں دے رہے, ہم ان کو وہ درجہ دے رہے ہیں جو قرآن نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے, وہ اول الامر منکم, کہ تم میں جو صاحبان علم ہے وہ قرآن و سنت کی تفسیر بیان کریں. اور ان کا بیان کیا ہوا قول جو قرآن و سنت کے اندر جو اللہ اس کے رسول کا قول موجود ہے اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں تو اس کو قبول کر لو. اس کو سمجھانے کے لیے اگر یہ وضاحت کر دیں تمہارے ذہنوں کے مطابق تو اس کو قبول کر لو, اور اگر تک تو پھر امام کے قول کو نہ لو, قرآن و سنت کے قول کو لو. تو امام کے قول کو کب نہ لو؟ جب اللہ رسول کسی مسئلے کو ذکر کر دیں. امام کے قول کو جب لو کہ جب اللہ رسول جس نہ کریں تو وہ سمجھانے کے لیے بتا دیں. اس کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کہتے ہیں اس کو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وہ کلمات, وہ فرمودات جو واضح سنت کے اندر نہیں موجود ہے. ایک واضح میں بات کرتا ہوں, غیر مقلدین سے پوچھیے, اعلیٰ حضرت بڑے سوالات باندھے ہیں اس پر, پوچھیے ذرا ان سے کہ کتا کھانا حلال ہے؟ اور جو منکر حدیث ہے, منکر حدیث ہے, اس سے آپ پوچھیے کہ گدے کھانے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, قرآن میں کوئی آیت بتا دو کہ گدا کھانا حرام ہے. وہ حدیث سے حرمت ہوئی ہے, اس کی ایک آسان سی مثال پیش کر رہا ہوں. میرا موضوع دوسرا ہے اس لیے میں اس طرف جا نہیں رہا, صرف سر راہ گزرتے ہوئے میں تقلید پر اشارہ دے رہا ہوں آپ کے ذہن کی کشادگی کے لیے, کیونکہ اس وقت بالخصوص رمضان کے اندر آپ کی دہلی سوسائٹی جو ہے اس میں جتنے لان ہیں اس میں تمام یہ لیڈیز درس دے رہے ہیں, اور وہاں پر حنفیت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور وہاں پر تقلید کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اور یہ تمام نقطہ کہ میں آپ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں جو یہ آگ جل رہی ہے اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش نہیں تو کم سے کم اپنے گھر کو اس سے بچانے کی کوشش کریں. یہ نیچے پوری سوسائٹی کے اندر جتنے لان چل رہے ہیں ان لان کے اندر غیر مقلد 8 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں اور کبھی بہانہ کر کے 20 رکعت بھی پڑھا رہے ہیں, اس کے بعد درس قرآن رکھ کر امام اعظم کے خلاف بند الفاظوں میں گویا کہ مغلظاتیں کی جاتی ہیں اور تقلید کے خلاف اور جو امت کا اجماعی نظریہ اس کے خلاف کیا جاتا ہے. تو میں الحمدللہ اس زمین میں بسنے والا ہوں, اس علاقے میں رہنے والا ہوں, اور عالم وہ ہونا چاہیے جو کرنٹ ایشو پر بات کرے, گرد و نواح کی فضا کو لے کر بات کرے. یہ موضوعات جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, بلکہ ضرورت ہم سب کو ہے اس کی کہ جو کرنٹ ایشو سامنے ہو اس کو زیر بحث لائے جائے. ایسے موضوع کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اختلافی باتوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. ہم نے کہا اختلاف پر بولنا زیادہ مطالعہ چاہتا ہے, اختلاف پر بولنا زیادہ سکتا ہے, اختلاف پر بولنا زیادہ محنت چاہتا ہے. تو یا آپ جو کہہ رہے ہیں تو کم سے کم میں کہتا ہوں کہ چلو میں آپ کے موضوع کو بیان کرتا ہوں اور آپ بسم اللہ یہاں تشریف لا کر ان موضوع کو بیان کر دیں, کیونکہ ضرورت اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. اگر سب ایک ہی ٹریک کی طرف بھاگتے رہیں گے تو ان عقائد کے نظریات کو کون دیکھے گا, لوگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے باتیں کون کرے گا؟ اور یہ ہمارے گرد و نواح کے اندر جو بد اعتقادی کی ایک جنگل کی آگ لگی ہوئی ہے اس میں اپنے گھروں کا تحفظ کون کرے گا؟ آپ میرے جذبات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. درود پاک پڑھیے گا. ترجمہ قرآن کے لیے تو بس میں کنز الایمان شریف اپنے سامنے رکھوں, اس کی آیت پڑھیں حافظ صاحب, میں ترجمہ کرتا چلا جاؤں, نہ مجھے پھر ان تفاصیل کو دیکھنے کی ضرورت ہو, نہ علم کلام کو دیکھنے کی ضرورت ہو, نہ مرزائی کو پڑھنے کی ضرورت ہو, نہ شیعہ کو پڑھنے کی ضرورت ہو, نہ وابی کو پڑھنے کی ضرورت ہو, نہ غیر مقلد کو پڑھنے کی ضرورت ہو. تو یہ تو ہم تقابل ادیان کریں, ایک تخصص ہے یہاں پر, کہ جو چند بندے بیٹھے ہیں ہم ایک تخصص کی محفل کر رہے ہیں، ادیان کا تخصص کر رہے ہیں، اس کا تقابل کر رہے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ دیانت کے ساتھ کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پورا سیٹ اپ آپ کے سامنے لگایا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، سنیں، کسی کو سنائیں. اگر اس تقریر پر کوئی اختلاف ہے تو ہم سے بات کریں، گفتگو کریں. ویب سائٹ پر بار بار آپ کے سامنے ذکر اس لیے کیا جاتا ہے اور اس کو نشر اس لیے کیا جاتا ہے. مجھے اس دوران آسٹریلیا سے اور کل مجھے سورت گجرات سے کئی فون آئے کہ ہم ان گتیوں میں پھنسے ہوئے تھے، آپ کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم نے اس درس کو سنا تو اللہ نے ہمیں اس کے لیے راہیں کھول دی. تو میں نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے سب بنا کر رکھا ہے، اب خدا ہمیں اتنی توفیق دے کہ اس کو ہم آگے پہنچا دیں، آگے پہنچا دیں. تو یہ صرف اس حوالے سے کہ جو نماز روزے زکات کی بات ہے وہ موضوع بھی ضروری ہے اور یہ موضوع بھی ضروری ہے. ہر چیز کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے، کسی ایک دھارے کی طرف اگر ہم بہیں گے تو بے اعتدالی ہو جائے گی، اور اگر ہم اسی چیز کو پکڑ کے رکھیں گے تو بےتی ہو جائے گی. لہذا میں نے اپنے اس درس کے اندر آپ کے سامنے عقائد کی بھی بحث کو رکھا ہے، اعمال کی بھی بحث کو رکھا ہے، تاکہ دونوں کانسیپٹ ہمارے سامنے جم جائیں، تاکہ عقیدہ دل میں ہوتا ہے تو دل میں یہ پیدا ہو جائے، عمل ظاہر میں ہوتا ہے تو اس کی صفائی کا ظاہری اہتمام ہو جائے. اب دیکھیں تقلید پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ تقلید منصوص مسائل میں نہیں ہوتی ہے، غیر منصوص مسائل میں ہوتی ہے. غیر منصوص مسائل سے مراد یہ ہے کہ جو حکم قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود نہ ہو اور ہم اس کو حدیثوں کو پڑھ کر قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر نہ جان سکے، تو ہم کسی قابل عالم سے کہیں کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، ذرا آپ اس سے ہمیں سمجھا دیں، تو اس عالم کے علم پر اعتماد کر کے کہ وہ غواص ہے، تیراک ہے، وہ علم کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا اور ہمارے سلے سے متعلق جواہرات نکال کر لے آئے گا، اور ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم اگر چھلانگ لگائیں گے تو ڈوب جائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے. تو اس غواص، اس تیراکی کرنے والے تیراک پر ہم نے اعتماد تھا اور کہا کہ اس علم کے سمندر سے جواہرات نکال کے لے آؤ. وہ نکال کر لے آئے، جو نکال کر لے آئے وہ تھا فقہ، اور جس نے چھلانگ لگائی اور جو تیراک تھے، جو غواص تھے، وہ امام ابو حنیفہ تھے. بات تو بالکل مکمل ہو گئی نا. دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرا نکاح ہوا ہے اور میرے شوہر انتقال کر گئے، میرا مہر مقرر نہیں ہوا تھا. شوہر انتقال کر گئے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا. آپ اس کا جواب دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود خاموش ہو گئے. کہا کہ خاتون ایسا کریں، آپ کل آئیں. ان کو بعد میں بلایا اور جب وہ آ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا نکاح ایک شخص سے ہوا اور ان سے مہر متعین نہیں، مہر کی رقم متعین نہیں ہوئی تھی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں میرا مہر کیا ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن کی ہر آیت کو دیکھا، مجھے نہیں ملا، احادیث میں ڈھونڈا نہیں ملا. فرما میں نے اس میں غور و تفکر کیا ہے، اور صحابہ کو کہا کہ آپ غور سے سنیں، اب میں جواب دینے جا رہا ہوں. اگر ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی عطا اور اس کی رحمت ہے، اور اگر میں نے استدلال غلط کر دیا تو پھر یہ میرے نفس کا اور میں اس سے پھر صحابہ نے کہا کہیے، حضرت علی بھی موجود، دیگر اور صحابہ موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مہر جو ہے وہ مہر مثل ہوگا، مہر متعین نہیں ہوا تھا کوئی رقم، یعنی اسی کی طرح کی عمر کی، اسی سے حسن و جمال میں اسی طرح، عمر میں اسی طرح، اس کی بہن، اس کی خالہ ذات، اس کی پھوپھی ذات، یعنی جتنی خواتین قریب کے رشتے دار کی ان کی ہیں، جو مزاج میں، خوبصورتی میں اس کی طرح ہے، ان کے جو مہر اپنے نکاح میں متعین ہوئے تھے وہی مہر مثل اس کے لیے ہوگا. میں نے یہ فتویٰ دیا ہے. غالباً حضرت موسیٰ اشعری تھے وہ کھڑے، کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہی میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ کتاب بند کرتے اور کہتے بی بی جی آپ جائیے، اب ہمیں ملا ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. اہل حدیث کے دو اصول اور اللہ اس کے رسول، تو اگر یہی ہوتا، صرف یہی مکھی مارنی ہوتی تو پھر کہتے کیا مطلب. تو ان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحتیں فرمائی ہے، 12 سال ابو حضرت عمر سیکھ کیا رہے تھے رسول اللہ سے. اگر صرف منصوص باتوں پر ہی بات ختم ہو جاتی تو وہ تو فن سیکھ رہے تھے، اصول سیکھ رہے تھے کہ ایک ایک حدیث سے وہ سینکڑوں مسائل کو حل کرتے ہیں. تقلید کا پورا تفصیلی بیان ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے. میں دوبارہ اس موضوع پر آتا ہوں کہ یہود کی یہاں پر بات ہے. یہود کی تقلید نظریے میں تھی، اور یہود کی تقلید ایسی تھی، میں نے پہلے کہا نا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت، لیکن اولو کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا، رسول کے لیے اطاعت کا لفظ آیا، اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ آیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. تو اولو الامر منکم کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگے ڈیلیور کریں گے، آگے پہنچائیں گے. ان کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، تمہاری ذمہ داری ان پر اعتماد کرنے کی ہے. اور اسی اعتماد کو تقلید کہتے ہیں. اسی اعتماد کو بولے, اسی اعتماد کو تقلید کہتے ہیں. ان کا کام آگے پہنچانا ہے, خود سے گڑنا نہیں ہے. خود سے گڑنا, یہودیوں کی تقلید اس لیے حرام تھی کہ ان کے اولو الامر خود سے گڑتے تھے. کیا کرتے تھے؟ خود سے گڑتے تھے. ان کے رسول نے کچھ کہا, یہ کچھ کہتے تھے. وہ بدبخت یہودی رسول کے نہیں سنتے, مولویوں کے سنتے تھے, اس لیے خدا نے اس کو کفر کہا ہے. کتنا واضح فرق ہے امام اعظم کی تقلید میں اور یہودیوں کے اپنی مولوی کی تقلید میں. اب وہ پیرایا لا کر, یہود جو تھے وہ جن علماء کی پیروی کرتے تھے وہ علماء نبیوں کی کتابوں کو بدلتے, نبیوں کی باتوں کو بدلتے. نبی چودا کہتے وہ پیسہ لے کر اور سزا بتا دیتے. تو بھائی اولو الامر کا کام سزائیں نافذ کرنا تو نہیں تھا, اولو الامر کا کام شریعت کو نافذ کرنا تو نہیں تھا. شریعت کے نافذ کرنے کا کام تو اللہ اس کے رسول کا تھا, ان کا کام تو آگے پہنچانا تھا اور آپ کا کام ان کو ماننا تھا. جب یہ لوگ رسالت کے منصب پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں اور خود سے شریعت بنانے کی کوشش کریں تو یہ خود بھی کافر ہوئے, جو ان کو مانے گا وہ بھی کافر ہوا. تو یہ تھی ان کی بگڑی ہوئی تقلید. ہماری تقلید کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم شارع نہیں مانتے, ہم شریعت کو نافذ کرنے والا نہیں مانتے, شریعت کو جاری کرنے والا نہیں مانتے. شریعت کا نفاذ اور اس کی جاری اللہ اور اس کے رسول کے ذمن میں ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو مجتہد اور مبلغ مانتے ہیں, اور جو وہ قرآن و سنت سے دیتے ہیں ہم ان کی شخصیت, ان کے تقویٰ, ان کی علمی صلاحیت پر اعتماد کر کے بلا ترین ان سے یہ بات لیتے ہیں. اس کو تقلید کہا جاتا ہے. اب غیر مقلد ہنستے, چلو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی, یہ دلیل کیوں نہیں مانے ابو حنیفہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ تقلید کی تو تعریف یہ ہے کہ کسی عالم سے دلیل مسئلہ سننا بلا دلیل, دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. تو کہا دیکھو دلیل کا مطالبہ نہیں, اس کا مطلب اس مسئلے پہ دلیل نہیں. اور میں نے کہا تم کیا کھاتے ہو اور کیا سنتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ ساری کتابوں میں آج تک 1400 سال سے یہ باتیں لکھی آئی ہے, 400 ہجری سے جب سے تقلید شروع ہوئی ہے. دلائل فقہ کی کتابوں میں موجود نہیں کیا؟ علامہ طحاوی علیہ رحمت کی مان الاثار کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں کہ حضرت امام محمد کی جامع الکبیر, جامع الصغیر, جامع السر, ان تمام میں وہ دلائل موجود نہیں. موتا امام محمد میں وہ ساری باتیں موجود نہیں. تو دلائل تو ہیں لیکن ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے. ایک ہے دلیل کا نہ ہونا اور ایک ہے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. تقلید کا معنی دلیل نہ ہونا نہیں, دلیل کا مطالبہ نہ کرنا. دراصل اعتماد اتنا مضبوط ہے کہ ہم دلیل نہیں مانگتے, دلیل ہے لیکن مطالبہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ اس کو بالکل الٹا رنگ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ تو دلیل ہی نہیں ہے اور یہ تقلید کر رہے ہیں. ہم نے کہا دلیل ہی نہیں, دلیل کا نہ ہونا اور چیز ہے, دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اور چیز ہے. تو تقلید کہتے ہیں کہ کسی عالم کے قول پر عمل کرنا اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر. تو دلیل کا مطالبہ اس کے علم پر اعتماد کے کمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے, نہ کہ اس مسئلے پر دلیل نہ ہو. دلیل تو خود قیاس ہے, دلیل تو خود اجماع ہے. اور پہلے یہ غیر مقلدین سے بات کی جائے کہ آپ کے نزدیک دلیل ہے کیا, تو سن لیجئے شریعت کی دلیل چار چیزیں ہیں. کیا ہیں بولے؟ چار چیزیں, قرآن, سنت, اجماع, قیاس. قیاس بالکل وہ اولو الامر منکم کے تحت یہ تین چیزیں اس کے لیے مستقل قرار پاتی ہیں, اس کی فرع بنتا ہے. تو یہ چار دلیلیں شریعت کی بنتی ہے. اب جس نے قرآن سے مسئلہ بتایا وہ شریعت سے بچا رہا ہے, جس نے حدیث سے بتایا اس نے شریعت ہی سے بتایا, جس نے اجماع سے بتایا اس نے شریعت ہی سے بتایا, اور جس نے ان تمام میں نہ ہو اس پر خاص علمی صلاحیت اور تمام اصول و شرائط پر اترنے والا اور کامل ہو اس میں, وہ تینوں سے قیاس کر کے بتائے گا, اجتہاد سے بتائے گا, درستگی سے بتائے گا, تو اس کے اجتہاد سے بتائی ہوئی چیز, اس کے قیاس سے بتائی ہوئی چیز شریعت ہی ہے. اس لیے کہ شریعت کے چار طریقے ہیں. قیاس سے جو ثابت ہوگا وہ بھی شریعت ہے, اجماع سے جو ثابت ہوگا وہ بھی شریعت ہے, سنت سے جو ثابت ہوگا وہ بھی شریعت ہے, قرآن سے جو ہوگا وہ تو شریعت ہے. تو یہ ایک دوسرے کی نظیر ہے. جو قرآن نہ سمجھے وہ سنت پہ آئے. قرآن مجمل قانون کی کتاب ہے, اس کی تفصیل حدیث میں آ گئی. حدیث کے اصول کو سمجھانے کے لیے اجماع صحابہ آ گیا. اجماع صحابہ, سنت, قرآن, یہ تینوں دلیل اور مقدمہ بن گئے. اب قیامت تک جو جدت پیدا ہوتی رہے گی اور نئی نئی چیزیں ہماری جو وجود میں آئے گی, ہوائی جہاز میں نماز کیسی ہے, ریل گاڑی میں نماز کیسی ہے, لاؤڈ اسپیکر پر نماز کیسی ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ جو آج چند سال پہلے ایک مارکۃ العرا مسئلہ بنا رہا ہے, آج بھی کئی ایسے میڈیکل کے مسائل ہیں, طب کے مسائل ہیں جو مارکۃ العرا بنے رہے ہیں, تو اس وقت کیا آپ اجماع صحابہ میں ڈھونڈیں گے اس کو, سنت میں ڈھونڈیں گے, قرآن میں ڈھونڈیں گے؟ ڈھونڈیں گے ضرور, لیکن اس شکل میں تو وہ نہیں ملے گا. اس کا ایک اصول ملے گا, اس کی وہ اصول اور وہ علت ملے گی. اس علت کو لے کر اس علت پر قیاس کریں گے, جو نتیجہ نکلے گا وہی اجتہاد ہوگا, اسی کو ماننے کو تقلید کہا جائے گا. تو کس طرح بھاگ سکتے ہیں تقلید؟ ہم غیر مقلد ہیں, ہمارا تخلیص سے کوئی تعلق نہیں. بٹھا کر پوچھئے کہ جناب استنجا کے آداب کتنے, کرخوں میں اپنے مولانا سے پوچھ کے آتا ہوں. تو ہم نے کہا یہی تو تخلیق تھی, تخلیق تو یہی ہے کہ عام آدمی کو جب کچھ پتا نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ کے بیان کرے. فرما فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جب تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان تقلید, یہودیوں کی تقلید یہ باعث سے لعنت رہی کہ وہ تقلید انہوں نے رسول کے مقابلے پر کی تھی. جب ایک حکم رسول کا موجود ہے اور ان کا کوئی مولوی اس کو بگاڑ کر بیان کرے اور بندہ رسول کو چھوڑ کر اس بات, تو وہ کفر نہیں تو اور کیا ہے, وہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ وہ صورت ان کی تقلید کے اندر تھی, اور یہ ہے شائستگی جو یہاں پر تھی. اور اسی کو ذکر کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے حبیب جو آپ پر اتارا اور جو آپ سے پہلے اتارا. اب حضور پر جو اترا ہے وہ بعد میں اترا ہے, اور جو سابقہ لوگوں پر اترا ہے وہ پہلے اترا ہے. لیکن آپ قرآن کا انداز خطاب دیکھیے اپنے حبیب کی عظمت کے لیے. فرمایا کہ جو پہلے اترا ہے اس کو بعد میں رکھا گیا, جو اپنے محبوب پر اترا ہے اس کو پہلے رکھا گیا. یعنی اللہ کی قدرت کو ایک گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر مؤخر کریں. فرما مقدم کیا, حبیب تیرے پر کتاب تو مؤخر ہوئی ہے لیکن ہمارے ذکر میں تو مقدم ہے. کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, پہلے جو تجھ پر اترا ہے اس کو مانے, اور پھر بعد میں جو اترا تھا اس کو مانے. چاہیے تھا یوں کہ جو پہلے اتر چکا ہے اس ترتیب سے مانتے ہوئے, ایک دو تین چار اس طرح مانتے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ جو پہلے اترا اس کو مانے پھر جو آپ پر اترا ہے. فرمایا نہیں, ترتیب تو اترنے کی ایسی جیسے تم بتا رہے ہو, لیکن ہمارے کلام میں ذکر اپنے حبیب کا بڑا مقدم ہوا کرتا ہے. ہم اپنے حبیب کے ذکر کو مؤخر نہیں کرنا چاہتے, اس کو مقدم کرنا چاہتے ہیں. لہذا توریت انجیل زبور بعد میں ہے, موسیٰ عیسیٰ عزیر بعد میں ہے, پہلے محمد عربی ہیں اور قرآن مجید ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر گویا کہ ذکر کی گئی ہے. اور یہاں سے یہ نظریہ دیا گیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تمام پر ہے, اور یہ حضور کی افضلیت تمام پر ہونا یہ ایک آیت کریمہ میں کتنا خوبصورت اشارہ نکلتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اے حبیب وہ لوگ وہ مومن جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں, آپ سے پہلا جو اترا اس پر ایمان لاتے ہیں. اور اس میں کئی لوگ موجود ہیں اور کئی اس میں ذاتیں موجود ہیں, جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے, حضرت نجاشی ہیں. حضرت نجاشی جو ہیں وہ اس آیت کی کامل تفسیر ہے کہ وہ اصلی انجیل کے مالک, کہ جب ان کے پاس حضرت جعفر طیار مولا کائنات کے بڑے بھائی نے جا کر رسول اللہ کا پیغام دیا, تو ایک مختصر عرض کرتا ہوں. اس پہ جو لکھا ہوا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت, وہ انہوں نے پڑھی, اس کا مطالعہ کیا اور اشبار ہو گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفے آگے بڑھائے. اور ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کس مذہب کا اظہار کرتے ہیں, اور وہ بغض میں ان کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے وہ خط لے کر سرکار کا اپنے گریبان کے اندر رکھ دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں, ان کے ماننے والے, کیا آپ نے دین تبدیل کر دیا ہے, تو آپ نے اس خط پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں اسی مذہب کا ماننے والا ہوں. وہ یہ سمجھے کہ جناب وہ ہمارے مذہب کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحریر خط تھا جو آپ کے سینے پر رکھا ہوا تھا, آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میں اسی مذہب کا مارنے والا ہوں. اور قرآن نے انہیں کی عظمت بیان کی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو پیچھے اترا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جو آپ پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی طرف کامل اشارہ ہے. اس میں کئی اشارے نکلتے ہیں لیکن میں اختصار کے طور پر یہاں پر اس کو منتہا کرتا ہوں. ایک خاص نقطہ یہاں پر دیکھیں, تین چیزیں ہیں. اگر حضور کے بعد کسی وحی کا آنا ممکن ہوتا, توجہ رکھیے, یا حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا, یا حضور کے بعد کسی کتاب کا آنا ممکن ہوتا, یہ اس ایک آیت نے میرے آقا کے عظمت کا ایسا دفاع کیا ہے اور عظمت کو ایسا بیان کیا ہے کہ جہاں یہ تمام پر آپ کی افضلیت کو بیان کر رہی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہیں پر یہ حضور کے ختم مرتبت کو بھی بیان کر رہی ہے. یعنی دیکھیے, فرمایا محبوب جو آپ پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے اترا. آپ کے بعد کوئی اترنے والا ہے, آپ کے بعد کوئی آنے والا ہے, اگر ہوتا تو اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا, اس لیے کہ ایمان کے تمام شرائط ذکر کیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جو پہلے اترا تھا اس کا نام لے لیا گیا, وہ ضروری تھا کہ تم نے توریت پر بھی ایمان لانا ہے مسلمانوں, انجیل پر بھی ایمان لانا ہے, زبور پر بھی ایمان لانا ہے. یہ جو اردو بازار میں بک رہی اس پر نہیں, جو اصل صورت میں اتری تھی اس پر. عہد نامہ قدیم اور جدید یہ عیسائیوں کی ایجادات جو ہے, اور عیسائیوں نے جو اس کو ٹیکسٹ بک بنا دیا ہے, کبھی تبدیل کبھی اضافہ کبھی کم کرنا, یہ نہیں ہے. بلکہ اصلا صورت کے اندر جو احکام اترے ہیں حضرت موسیٰ پر, حضرت داؤد پر, حضرت عیسیٰ پر, اس کتابوں پر تم نے بھی ایمان لانا ہے, ان نبیوں پر تم نے بھی ایمان لانا ہے. تو ہمارے نبی مکرم اور قرآن مجید پر ایمان کے ساتھ اس ایمان کو مشروط رکھا گیا. اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا اور جدید شریعت ہوتی, جدید کتاب ہوتی, تو پھر چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین آگے یہ بھی ذکر کر دیتا, وما ان اللہ رب العالمین یہ بھی ذکر کر دیتا, جس طرح یہ ذکر ہوا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, تو کہہ دیا جاتا کہ محبوب جس طرح یہ دو چیزیں ہیں, اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ وما ينزل من بعدك, جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن وما ينزل من بعدك والی کوئی آیت نہیں ہے, قبل کی بات ہے, موجودگی کی بات ہے, بعد کی بات نہیں ہے. بعد کی بات نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حبیب تیرے پر نبوت ختم ہو گئی, تیرے کتاب پر ساری وحی ختم ہو گئی, تیری ذات پر انبیاء کے سلسلے کو موقوف کر دیا, اس کتاب پر وحی کو موقوف کر دیا. اب جس طرح کتاب ختم, کتاب کی آخری آیت اتر گئی, وہی تو مبوس ہو گیا, نبوت کا سلسلہ بند, نہ کوئی جدید نبی آئے گا نہ وہی آئے گی. جو اس کا قائل ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لہذا اس آیت کریمہ سے غلام مرزا احمد قادیانی کا مرتد ہونا, کافر ہونا اور مرزائیوں کا جہنمی ہونا بالکل واضح طور پر واضح ہو گیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مرزائیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر ایمانی صفات ذکر کیے جا رہے ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا, اگر پہلے جو اترا اس پر ایمان, حضور پر جو اترا اس پر ایمان, اگر اس کے بعد کچھ اترنے والا ہوتا تو قرآن کہہ دیتا واضح طور پر وما ينزل من بعد, جو آپ کے بعد اتر رہا ہے اس پر وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ حضور تک وحی کا سلسلہ ہے, حضور تک نبوت کا سلسلہ ہے, اس کے بعد یہ تصور جو مانے وہ مسلمان نہیں ہے. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کے شعار کو استعمال کرنے کا وہ حقدار نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن پڑھنا, نماز پڑھنا, اپنا نام مسلمانوں کے نام پر رکھنا, مسجدوں کو بنانا, مینارے بنانا, اپنے آپ کو مسلمان کہنا, یہ سراسر دین کے ساتھ غداری ہے. اور 1974 کے آئین کے اندر جب مسلمانوں نے تمام اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کے ہاتھ میں یہ باغڈور رہی کہ جب پاکستانی آئین کے اندر اس بات کو درج کرا دیا گیا تو اس میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اب جب احمدی فرقہ اور مرزائی فرقہ جب غیر مسلم قرار پا گیا تو اب یہ مسلمانوں والی علامت کو نہیں دھارے گا, ان کے شعار کو استعمال نہیں کرے گا, اپنے پھٹکار خانوں کو وہ عبادت خانہ تو کہے گا مر سکتا, مینارے نہیں بنا سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, حفظ قرآن کا مدعی نہیں ہو سکتا, احادیث کا ذکر نہیں کر سکتا, جو جو چیزیں اسلام کا شعار ہے اس کا یہ مدعی نہیں ہو سکتا. اب جو جن صاحب نے بکواس کی تھی گزشتہ سال اور انہوں نے اخبار میں دیا تھا کہ جناب میری حکومت آئے گی تو میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا کہ جس میں مساجد مسلمانوں کی بھی ہوگی, مرزائیوں کی بھی ہوگی اور تماموں کی ہوگی, ہم نے کہا تو جہنم میں شاید تیرے ساتھ وہ رہیں گے, دنیا میں تو انشاءاللہ مسلمان ان کی مسجدیں بننے تو نہیں دیں گے, وہ جہنم میں تیرے ہو سکتے ہیں. اور اس وقت اس کو کافر کہنا ہم پر لازم ہے, کیونکہ اتنی بات کرنے کے بعد, قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں نکلتی. شرعی نظریہ یہ ہے کہ میں جو یہ بات کی ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور اجماع کے اعتبار سے اسے کافر کہنا بالکل جائز ہے, اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم شریعت کا حکم بیان کرنے کے لیے رکھے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی سعادت ہے, توبہ کر کے تجدید ایمان کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ مسکرانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی تعجب کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. اس طرح اسلام کو رخنا پہنچانا اور اس میں نقب لگانا, جس طرح منافقین فرقہ سامنے تھا یہودیوں نے جو ان کو چھوڑا تھا, اس طرح آج اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یہود کے وہ ایجنٹ ہمارے اندر نقب لگا رہے ہیں. فی الفور اگر ان کی گویا کہ پاس بندی نہ کی گئی اور اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ہم صرف لسانی محبت کے اندر اپنے ایمان کو بھی کھو دیں گے. لسانی خدمت کرنا جائز ہے, اپنی برادری کی خدمت کرنا جائز ہے, اس کے ہم منکر نہیں ہیں, نہ قرآن منکر ہے, لیکن یہ کہ حضور کی عظمت پر دست درازی کرنا, تو ہمارا باپ بھی ہو تو ہم اس کی گردن مارنے میں آسرانہ دیں, تو چے جائے کہ کوئی دنیا کا دلال ہو اور لیڈر ہو اور اپنا سودا یہودیوں نام مسلمانوں کا لے کر بیچ رہا ہو, ہمارا ایمانی فرض ہے کہ اس حق کو ہم گویا کہ بیان کر دیں. آزا مرزائیوں کی مساجد کو مساجد کہنا, یہ آئین پاکستان سے بھی غداری ہے اور رسول اللہ سے بھی غداری ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ سیلاب آ گئے تو دو بورا اٹھا کر, میں نے کہا یہ مرزائیوں کے لیے تم راستہ کھول رہے ہو, پنجاب میں تمہیں مرزائیوں نے نوازا ہے, ورنہ پنجاب کے میدان میں آ کر تم اپنا عقیدہ پیش کرو وہاں کے علماء نے. یہاں پر تو پورا جنازہ نکل گیا کراچی کا, پنجاب کے علماء نے منہ دیا بہت اچھے انداز سے اور لکھا ہے کہ جناب یہ ان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اور آج آپ دیکھیں فیصل آباد اور چنئی کا ساتھ مرزائیوں نے دیا ہے, مسلمانوں نے نہیں دیا, اور آج ہم ان کا ساتھ دینے تیار ہیں بشرطے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا احترام کریں اور جو انہوں نے بکا ہے اعلانیہ اس کفر سے توبہ کریں. ہماری جنگ اس مسئلے پر ہے, باقی ہمارا ذاتی کوئی غرض نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ جہاں شیعت کی بات کرتے ہیں، مرزائیت کی بات کرتے ہیں، تو جو ان کو جو ساتھ دینے والا ہے اس کی بھی تو آپ بات کریں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب کلمہ پڑھتے ہیں تو میں نے کہا یہ مشورہ آپ مجھے نہ دیں. سیدنا صدیق اکبر سے اس بات کو آپ ذکر کر دیتے کہ سیدنا صدیق اکبر سے جب کہا گیا کہ وہ صرف زکات نہیں دے رہے ہیں نا، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور تعداد کی ضرورت ہے، صرف زکات نہیں دے رہے ہیں. فرمایا زکات کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں، وہ منافق ہے. وہ ایک رسم ڈالنا چاہ رہا ہے کہ آج زکات کا انکار ہے، کل نماز کا انکار ہوگا، قرآن کا انکار ہوگا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ سنو عمر، تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اب تم مجھے مشورہ یہ دے رہے ہو کہ میں ان کے خلاف جہاد نہ کروں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے جرت مندانہ اقدام نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا اور فرمایا کہ حضور آپ نے ٹھیک کہا، ان کے ساتھ جہاد ہوگا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرماتے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے، لوگ مجھے ماریں گے، لوگ مجھے قتل کریں گے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر مدینے کے جنگل سے بھیڑی آ جائیں اور ابو بکر کو کھینچ کر لے جائیں اور میرے جسم کے پرزے کر دیں، اس کے یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن اسلام کے جو آئین ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ضروریات ہیں، اس کی اگر کوئی پسپائی کرے گا اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. تو زکات کا انکار اتنا بڑا اقدام ہے، تو مرزائیوں کی دلالی کرنا ہی تو اس سے بڑا الزام ہے. اور یہ بھی سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ نے مسلمہ قذاب کے خلاف پوری تحریک چلائی اور اس کے ساتھ آپ نے قتال کیا، کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، تو میرے دوستو یہ پیغام کے طور پر ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ پیغام کے طور پر بات کر رہے ہیں. اور ڈرنا مومن کو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزیں تم میں آ گئی تم برباد ہو جاؤ گے، مال کی محبت اور موت سے ڈرنا، موت سے ڈرنا اور مال کی محبت، تم برباد ہو جاؤ گے. تمہاری نمازیں بالکل بے ذائقہ ہوگی، تمہارا کلمہ پڑھنا بے ذائقہ ہوگا، لیکن جس وقت تمہارے اندر دنیا سے بے رغبتی اور موت سے محبت آئے گی پھر کہنا کہ ایمان کی خوشبو آتی کہ نہیں آتی، زبان پر ذائقہ آتا کہ نہیں آتا. تو ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بار بڑی ہے، ہم شرعی حکم کو بیان کر رہے ہیں، اس کے نفاذ کے حکم کو بیان کر رہے ہیں. ہاں ان کی جانب سے تو مناظرہ چاہتا ہے تو مناظرہ کرنے تیار ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس لیے کہ مسئلہ ناموس سے رسالت کا ہے، اگر فروعی مسئلہ ہوتا جس طرح انہوں نے اخبار میں پہلے کہا کہ چہرہ جو ہے عورت کا وہ پردہ نہیں ہے، تو میں نے کہا تجھے استنجا کے مسئلے نہیں آتے، تو مسلمانوں کو اس بات پر ابھارے گا کہ عورت کا چہرہ نہیں ہوتا ہے. مولوی خامخواہ زور لگاتے ہیں عورت کے چہرے کو چہرہ کہتے ہیں، تجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لا اکراہ فی الدین پڑھنا نہیں آتا، تو یہ باتیں کرے گا، لیکن اس پر ہم نے زور نہیں دیا. اس لیے کوئی فروعی مسئلہ تھا، صحابہ میں بھی اس میں چند اقوال ملتے تھے، نیچے فقہا میں اقوال ملتے تھے، لیکن یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے میرے دوستو. اگر اس پر ہم نے ایمانی احتجاج نہیں کیا تو کل ذات مصطفیٰ کو ہم چہرہ کیا دکھائیں گے؟ یہ تراویح آپ کس کی دربار میں لے کر جائیں گے؟ یہ داڑھی پگڑی یا ناتھوانی یا صلاۃ السلام کس کے پاس آپ لے کر جائیں گے؟ لہذا ہم نے گزشتہ رمضان میں بھی احتجاج، اور آپ کا ایمانی فریضہ یہ ہے کہ آپ دعوت فکر کے اعتبار سے ختم نبوت کے مسئلے کو ذکر کریں. اور جو خاموشی کے ساتھ ایک اور تحریک مرزائیوں کے خلاف اٹھ رہی ہے اور جو لاہور کے اندر ہوا ہے، وہ صحیح ہوا غلط ہوا الگ مسئلہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ خود حملہ کروا کر مرزائیوں کو غریب اور معصوم قرار دینے کے لیے، اور مرزائیوں کو جناب جو ہے کہ وہ ایک بالکل افسردہ اور ہمدردی ان کی پیدا کرنے کے لیے ان کو میڈیا پر لایا گیا کہ مسلمانوں کی مساجدوں میں دھماکے نہیں ہوئے، مزارات پر دھماکے نہیں ہوئے، داتا صاحب مقدس پر کیا 100 سے زیادہ افراد نے جامع شہادت نوش نہیں فرمایا. تو یہ تو ہو رہا ہے، لیکن مرزائیوں کے پھٹکار خانے پر کروا کر یہ ایک بہت خطرناک سازش کی گئی تھی، لیکن الحمدللہ علماء نے بر وقت اس کو کنٹرول کیا کہ پورا آپ کا میڈیا حمایت کر رہا تھا مرزائیوں کی. اگر آپ نے اس زمانے میں ٹی وی پر دیکھا ہو، پورا آپ کا میڈیا جو ہے مرزائیوں کی حمایت کر رہا تھا، علماء کو بٹھا کر ان کی تذلیلیں کی جا رہی تھی، لیکن الحمدللہ اس کا سہرا علماء اہل سنت کا جو لاہور کے اندر موجود ہے ان کے سروں پر جاتا ہے، جن نے بر وقت پریس کانفرنس کر کے ختم نبوت پر مرزائیوں کو للکارا ہے اور لوگوں کو فکر دی ہے کہ یہ کچھ کروا کر اس کا رخ بدل رہے تاکہ دوبارہ ڈبیٹ اور مناظرے شروع ہو جائے. تو مرزائیوں سے اب مناظرہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا ہے آئین میں مرزائی کافر ہے، کیونکہ مناظرہ کروا کر تو پھر ان کے ایمان کی بحث کو چھوڑنا ہے. اور مرزائی چاہتا یہ ہے کہ جناب مناظرے کا میدان گرم ہو، مرزائی چاہتا یہ ہے کہ دوبارہ ان باتوں کا معاملہ گرم ہو، تاکہ چند اگر 90 آدمی مسلمانوں کے سننے والے ہوں گے تو 10 تو ہماری بھی سنیں گے. تو وہ سراسر خطرہ ہے. جب مسلمانوں نے، علماء نے محنت کر کے ایک پوری تحریک چلا دی اور 1974 میں وہ تحریک کامیاب ہو گئی اور احمدی فرقہ قرار پا گیا، غیر مسلم قرار پا گیا، تو اب اس پر مناظرہ نہیں ہوگا. ہاں اگر مباحثہ ہوگا تو اب مرزائی مذہب پر نہیں ہوگا، مرزا کی شخصیت پر ہوگا. اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں، مرزائی آپ سے براہ راست ہو کر حیات مسیح پر بحث کرنا چاہتا ہے، مرزائی آپ سے براہ راست ہو کر حضور کی ختم نبوت پر بحث کرنا چاہتا ہے، آپ کبھی اس مسئلے پر نہ الجھے، آپ اس سے کہیں کہ جس ٹٹو کو تم نے پالا ہے جس کو غلام احمد کہتے ہو، اس کی شخصیت پر ہم سے بات کرو کہ وہ تھا کیا. وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں. خود کہتا ہے ایک عرصے تک مجھے حیض آتا تھا، خود اس کی کتابیں موجود، ہماری لائبریری موجود ہے، ایک عرصے تک مجھے آتا تھا. تو ہم نے کہا اس کی شخصیت پر کلام کراؤ اور ہمارے سامنے واضح کرو کہ جناب مرزا جس کی نبوت کا تم مدعی بن رہے ہو، جس کے دین کے تم مدعی بن رہے ہو، پہلے اس کی شخصیت پر مناظرہ ہوگا اور اس پر بات ہوگی کہ مرزا آئے اس بات کا لائق تھا، کیا مشرف اور کیا مہذب اور کیا ایک معتمد معاشرے کے اندر اس کو ایک باخلاق شخص کہا جا سکتا ہے، اس کو ایک نیک شخص نہیں کہا جا سکتا، تو چلے جائے کہ اس کی نبوت کا دعویٰ کیا جائے. اور الیاذ باللہ آپ مجھے کہیں گے شاہ صاحب آپ نے یہ ساری باتیں کی اتنی جذبات میں کیوں، تو میں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ہمیں گالیاں دی ہیں، اس نے ہمیں گالیاں دی ہیں. ہاں اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے حقیقت ہے بھائی، اس میں لکھا ہے کہ جو میری نبوت کو نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، اس نے لکھا. اور یہی بات جب اسمبلی میں پڑھی گئی تو بٹو ہل گیا اور اس بات نے ان کی سوچ ہکانے لگائی. اور جب علامہ شاہ احمد دورانی صاحب نے جب ان سے پوچھا تھا، یہ بھی دستاویز 1974 کے آپ کو اردو بازار سے مل جائیں گے، کہ کیا آپ ان کی اولاد ہیں یا حلالیوں کی اولاد ہیں، تو اس نے کہا یہ سوال کیوں کہا، مرزا تو یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ ایسی اولادوں میں سے ہے. تو اب ذرا غور کر لیجئے کہ کسی اعتبار سے کیا وہ شخص باخلاق کہلانا، اس گروہ سے محبت، اس کی تائید، اور آپ لے جا کر ووٹ ان کو دیں جو کل کو آپ کے سروں پر کھڑے ہو کر ممبروں پر مرزائیوں کو نچوانے کی کوشش کریں، تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. کسی کے سامنے اپنے سر کو رکھنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے دل کا سودا مصطفیٰ کے بازار میں کیا ہے، آپ نے جان کا سودا بازار مصطفیٰ میں کیا ہے. مرنے کے بعد آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جانا ہے، وہ آپ کی شفاعت کریں گے. اور جو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ اور ناموس کے اعتبار سے ہو، وہ کسی بھی برادری کا ہو، آپ کو حق ہے آپ اس کا ساتھ دیں. تو یہ واضح کانسیپٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور قرآن نے اسی نظریے کو دیکھو کتنے خوبصورت انداز میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ذکر کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے حبیب، آپ پر جو اترا اور آپ سے پہلے جو اترا، آپ کے بعد اترنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، نظریہ ہے. حضرت عیسیٰ کو جو گندی گالیاں دی ہیں اس نے اپنی کتابوں کے اندر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جو گندی گالیاں معاذ اللہ لکھی ہیں، اہل بیت کو جو گالیاں لکھی ہیں، سیدہ عائشہ سے متعلق، سیدنا ابو بکر سے متعلق، سیدنا عمر سے متعلق اپنی کتابوں میں لائن سے رفتار کے ساتھ جو بکواسات غلام مرزا احمد قادیانی نے معاذ اللہ ان کی شان میں کی ہے اور گستاخی کی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کو سب پتا ہے کہ اختلاف، لیکن صرف یہودیوں کے پیسے پر پلنے کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمارے اس ملک کو آباد رکھے، اس کو سلامت رکھے. اور جو سیلاب زدگان اور سیلاب کا مسئلہ، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کریں، اس لیے کہ اس ملک کو سلامت رکھنے کے لیے اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے. مانے جنا نہیں ہے کہ اس قلعے کے اندر اور اس وطن عزیز کے اندر کبھی کوئی شخص سر اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے خلاف بکواس کر سکے. یہ عظیم وطن ہے کہ جس شہادتوں کے سلسلے سے لکھا گیا ہے، الحمدللہ یہ واحد وطن عزیز ہے پوری دنیا کے اندر کہ جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور آپ کی عظمت کا تحفظ کیا جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہو جائے تو ہر گلی سے غازی علم الدین اور علیم ہوتے ہیں اور انہیں واسیل جہنم کرتے ہیں. تو لہذا اس ملک کی حفاظت آپ پر ضروری ہے، اور اگر آپ کے علم میں نہیں تھا تو یہ بات میں نے آپ کے علم میں لا کر ڈال دی ہے. آج اگر آپ رو کہ طالبان، تو تم بھی تو مرزائی ہو، تم سے کیا محبت کریں ہم. اگر تم طالبان کر میڈیا پر چیخو کہ طالبان نے داتا صاحب کے مزار پر دھماکہ کیا ہے، تو تم تو سرکار کے دستار مبارک پر دسترازی کر رہے ہو، تم تو سرکار کے امامے پر دسترازی کر رہے ہو. سرکار فرماتے ختم نبوت میرا سب سے بڑا وش ہے، فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں جس کو لگانے کے بعد قصر نبوت کی زینت بن گئی ہے، تم تو اس اینٹ کو توڑنے کے پیچھے پڑے ہو. داتا علی حجویری کو خوش کرنا ہے تو پہلے ختم نبوت کے عقیدے کو قبول کرو، اولیاء کو خوش کرنا ہے تو ختم نبوت کے عقیدے کو قبول کرو جو علماء نے ذکر کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ آئیں گے میرے دوست، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کو نبوت مل چکی ہے، زمانہ بعثت وہ گزار چکے ہیں، حضور کی امتی بن کر آئیں گے. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر ان پر جو سلسلہ رب کی جانب سے ہوگا اس کو وہی نہیں کہا جائے گا، القا کہا جائے گا، اور وہ اولیاء کی جماعت میں سے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اولیاء کی جماعت میں سے ہوں گے. اور وہ لوگ جن کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے کشادہ فرمایا ہے، شرح فرمایا ہے، اور علم الیقین اور عین الیقین کی وادی سے پہنچ کر وہ حق الیقین پر پہنچ گئے تو اللہ رب العالمین نے لوہے محفوظ پر ہونے والے مستقبل کے معاملات ان اولیاء کے سینوں پر اجاگر کیا ہے. ان میں سے عظیم ولی علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے طبقات الکبریٰ کے اندر اس بات کو لکھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نماز کس طریقے سے پڑھیں گے, فرمایا جس طرح امام ابو حنیفہ نے بیان فرمایا ہے. تو فقہ حنفی کی وسعت کو آپ دیکھیے اور فقہ حنفی کی مقبولیت کو آپ دیکھیے کہ صوفیہ کی جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دمشق کی مسجد میں جب آپ فجر کی نماز پڑھائیں گے تو وہ اسی طریقے سے پڑھائیں گے جو فقہ حنفی کے مطابق ہے, یعنی اس کی تصدیق کے مطابق. تو ہمیں چاہیے, یہ بن دیکھے باتیں, یہ امام بالغیب کے ہم ماننے والے ہیں, اب آپ نے سننا ہے اس چیز کو, اپنی فکر کے اندر اتارنا ہے اور اپنے عمل کے اندر اتارنا ہے. یہی وہ سودا ہے جو بن دیکھے رکھا گیا ہے. موت سے محبت کریں اور دنیا سے نفرت کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کی ناک میں کتنی لذت ہے اور اللہ کی ذات اور اس کے کلمہ طیبہ پڑھنے کی شان اور عظمت اور مٹھاس کتنی ہے. جب تک موت سے محبت نہیں ہوگی زبان پر کلمے کی تاثیر نہیں آئے گی, جب تک موت سے محبت نہیں ہوگی قلب و جگر کے اندر مٹھاس نہیں آئے گی. اور اسی کو علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ شیخ شاذلی جن کو اپنے وقت کا غوث اعظم کہا گیا اور بعض سلاسل کے بزرگوں نے انہیں غوثۃ کبریٰ کا بھی رتبہ دیا, اور صوفیہ ذکر کر رہے ہیں کہ جناب وہ غوثۃ کبریٰ کے مقام پر ہیں. سلسلہ شاذلیہ کے بانی, سلسلہ شاذلیہ کے بانی حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے جب اس بات کے بارے میں پوچھا گیا اور ذکر کیا گیا کہ ولی کی صفت کیا ہے, کہ ولی کون ہوتا ہے, یہ ساری علامات اولیاء کی ہیں, تو آپ بتائیے ولی ہوتا کون ہے, تو صوفیہ ایک بات کرتے ہیں بڑی تاثیر والی کرتے ہیں, فرما بس وہ موت سے نہ ڈرے, موت سے حق بولے, موت سے نہ ڈرے, موت سے نہ ڈرے, فرما یہی ولایت ہے. پوچھا گیا دلیل کیا ہے, فرما دلیل سورہ جمعہ کی وہ آیت ہے کہ جب یہودی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں, صحابہ نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, نحن ابناء اللہ وحباہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, تو حضور اس کا جواب کیا ہوگا, سرکار خاموش ہوئے اور سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی کہ محبوب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں تو پھر تو خدا سے, کیونکہ جو اللہ کا محبوب ہوگا تو وہ تو اللہ سے ملنا بھی چاہے گا, اور ملنے کے لیے آڑ موت ہے. فرما محبوب ان کو اپنے پاس بلاؤ اور اپنے صحابہ کو تسلی دو, گدڑ بھپیوں میں نہ الجھیں, اور یہ جو صرف منہ میاں مٹھو کر کے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہت بڑی اسلامی جماعت ہیں, ہم نحن ابنا اللہ وحباہ, ہم اللہ کے چہیتے, فرما ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھاؤ اور ان سے چہیتے ہو, کہے گا ہاں, تو فرما فتمنہ الموت ان کنتم صادقین, بس موت کی تمنا کرو پھر تم اگر تم سچے ہو. یہ بات حضور کی زبان سے نکلی, یہودی بھاگ گئے, انہوں نے کہا ہم موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں, صحابہ سے حضور نے فرما تم کیا کہتے ہو, فرما حضور اگر آپ اجازت دیں تو اپنے کاندھوں پر جو ہماری گردنیں ہیں یہ آپ کے سامنے بھی اتار کے رکھ دیں. فرمائے یہ ہے وہ ولایت, یہ ہے وہ ایمان جو رب سے ملنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا ہے. تو میرے دوستوں, یہ تقریر تحریر, یہ ساری باتیں جب کارآمد ہوگی, جب ہمیں موت پر یقین اور موت سے محبت ہوگی, موت سے محبت, کیونکہ جس نے, اور یہ بڑے فائدے کی بات ہے, بڑے مجھ جیسے نکمے کے لیے تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے کہ ہمارے کاندھوں پر گناہوں کا انبار ہے, استغفار مقبول ہو یا نہ ہو, بات ہو یا نہ ہو, فرما ایک ایسی چیز ہے کہ تم رب سے ملنے کے لیے محبت میں لگے رہو, کہ کون سا دن آئے گا تم رب کو دیکھو گے, کون سا دن آئے گا تم رب سے ملاقات کرو گے. حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, رب کو دیکھنا چاہتا ہے, تو رب اس سے ملاقات چاہتا ہے. فرمائش ملاقات کی بنا پر رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور فرما جو رب سے ملنے سے جھجکتا ہے, یہ دیکھیں روحانیت کے سب سے پہلا عنصر ہے, یہ بیج ہے گناہ کا جو دل میں پڑا ہوتا ہے اور پورے دل کو سڑا دیتا ہے, اور نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں اپنے آپ سے بدبو آتی ہے, خوشبو نہیں آتی, تو اس گندے بیج کو نکال کر پاکیزہ بیج کو لگائیے. جو حضرت حق بہو نے جگہ جگہ پر وہ بیج اور اس بوٹے کی جو بات کی ہے, وہ یہی پر اشارہ کیا ہے کہ رب سے ملاقات کے اس بیج کو اپنے اندر لگا دو. حضور فرماتے ہیں جو رب سے ملنا چاہتا ہے, رب اس سے ملنا چاہتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور جو رب سے ملنے سے بیزار ہے, رب سے ملنا نہیں چاہتا, تو رب کریم کی قدرت بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے اور اس کے گناہوں میں اسے مبتلا کرتی ہے. تو دیکھیں یہ گناہوں کی مغفرت اور رب کریم کی جانب سے نعمت کے حصول کا کتنا ذریعہ ہے. اس طرف اگر موت سے ڈر لگے, اس معاملات سے ڈر لگے, تو دعا تو یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ عافیت والی موت عطا فرما, عافیت والی موت عطا فرما, اور غلبہ دیں, غلبہ, خیال کو زیادہ بھڑکائیں, چنگاری کو شعلہ بنائیں دل کے اندر, کس چیز کا, یا اللہ تجھے دیکھنا ہے. جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں تو سر کی سختی نہیں بلکہ دل کی نرمی محسوس ہوتی ہے, تو جب اس کا دیدار کریں گے تو وہ مٹھاس کیا ہو. جس کے حضور سجدہ کرنے میں یہ مٹھاس ہے کہ جس کے حضور سر رکھ دیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ پیشانی کی جگہ پر دل آ گیا ہے, پیشانی کی سختی نہیں معلوم ہوتی بلکہ دل کی گداز اور نرمی معلوم ہوتی ہے. تو جس کے حضور سجدے کرنے میں یہ لذت ہے تو اس کے دیدار کرنے کی لذت کیا ہوگی. اس چیز کو بھڑکائیے, اس شعلے کو گرم کیجئے, اس کے تحت نمازیں پڑھیے, آپ دیکھیں گے بڑی آسانی سے اس دنیا کا سفر اس دنیا تک آپ کر کے گزر جائیں گے, اور بڑی آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانچ منٹ ہمارے پاس رہ گئے, میں اس موضوع کو آگے مکمل کرتا ہوں. جو میں نے کہا آپ نے سمجھا, میں نے یہ نظریہ کسی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے نہیں بیان کیا, نہ میں کسی سیاسی تحریک کا نمائندہ ہوں, نہ میں سیاست میں ہوں, اور نہ میرا بھی کوئی ذوق ہے نہ شوق ہے. یہ ایک میں نے بات آپ کے سامنے بتا دی. نہ میں نے فرقہ واریت کے لیے کہا ہے, نہ میں نے لسانیت کے حوالے سے کہا ہے. ہاں اگر کوئی اردو سپیکنگ ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی سندھی بولتا ہے, وہ اپنی زبان والوں کی خدمت کرے, یہ بہت زیادہ اجر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے لوگوں کو زیادہ دیتا ہے تو اللہ دگنا عطا فرماتا ہے. لیکن عصبیت کیا ہے؟ عصبیت یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں پشتو, اور اردو بولنے والا جو میرا پشتو بولنے والا شخص دوست ہے, بھائی ہے, رشتہ دار ہے, ہم وطن ہے, ہم علاقہ ہے, وہ دین کے خلاف بول رہا ہے, اور اردو بولنے والا جو ہے وہ دین کے مطابق بول رہا ہے. تو حق یہ ہے کہ اس وقت میں برادری کو چھوڑ کر اس کی بات کو قبول کروں, کیونکہ ہم پہلے مذہبی ہیں. اور اس وقت اگر میں نے یہ کہا کہ میں یہ اردو بول رہا ہے اس کی بات کیوں مانوں, میں تو اسی کی مانوں گا, تو یہ ہے وہ تعصب جو باعث لعنت ہے, جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ من دعا لسبیت فلیس منی, من مات علی لسبیت فلیس منی, من قاتل لسبیت فلیس منی. جو عصبیت پر قتل کرے وہ ہم سے نہیں, جو عصبیت پر مارا جائے تم شہید نہیں, بڑے بڑے تاج محل بھی بنا دو وہ شہید نہیں بنتا, اس لیے کہ جو عصبیت میں مارا گیا وہ شہید نہیں ہوتا, جو عصبیت میں پکارے وہ نیک نہیں ہوتا, کیونکہ پکارا قتل یا عصبیت میں جائز ہی نہیں ہے. اور عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب غیر قوم کا شخص اگر حق کہے اور ہماری قوم کا شخص نہ حق کہے, ہم اپنی قوم کی محبت میں اتنے کہ بھلے یہ نہ حق کہہ رہا ہے لیکن ہماری قوم کا ہے لہذا حق پر ہے. تو یہ ہے عصبیت, یہ ہے عصبیت. تو لہذا میں نے یہ بات جو آپ کے سامنے کی یہ نہ عصبیت ٹائم میں کی, کیونکہ عصبیت میں نے واضح کر دیا, ہم ہیں, ہمارا ایک دار فکر ہے اور وہ مذہب و ذات مصطفیٰ ہے, بس ہمارا ایک عشق کا منتہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے, اس کے آگے ہم کچھ نہیں سوچتے, ساری چیزیں وہیں پر ہم جا کے نچھاور کرتے ہیں, وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے, سیدنا فاروق اعظم کے ماننے والے ہیں, ہم جن اکابر کے ماننے والے, ان کا طور و طریقہ یہ. یہ ساری آیتیں آگے آ رہی ہیں, یہ سارے مضامین میں کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں, اور جب تک یہ صفات اپنے اندر آپ پیدا نہیں کریں گے, میں پیدا نہیں کروں گا, تو ہم رات بھر بیٹھ کر تسبیحیں رکھتے رہے اور تہجدیں پڑھتے رہے اور سحریوں میں قراتیں کرتے رہے اور روزے پورے سال رکھتے رہے, حاصل کچھ نہیں ہوگا. حاصل جب ہوگا کہ جب رب سے محبت کا جذبہ ہو, موت سے محبت ہو, عشق مصطفیٰ ہو, اور پھر عبادت کے جام پیتے چلے جائیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آگے ذکر کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہاں پر یہ صفات ختم ہو رہی ہے. فرمایا کہ بے شک یہی لوگ جو ایمان بالغیب لائے, نمازیں قائم کی, انفاق فی سبیل اللہ کیا, آپ پر ایمان لائے, آپ کی کتاب پر ایمان لائے, آپ سے پہلوں پر ایمان لائے اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے, اور بالآخرت یوقنون, اور پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین لے کر آئے, آخرت پر یقین لے کر آئے. امام غزالی کا ایک قول پیش کر کے میں اس مضمون کو مکمل کر رہا ہوں. آخرت کے بارے میں امام غزالی سے کسی نے پوچھا, یہ آخرت قیامت قائم ہوگی کیسے پتا چلے؟ یہ قبرستان میں آپ کو جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قبرستان جانے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا تاکہ موت یاد آئے. لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں گیا تو یار وہ ہماری برادری والا, وہ کہے گا یار تم میرے باپ کے جنازے میں نہیں آئے, تم یار اس کے سوئے میں نہیں آئے, تم یار قبر پر نہیں آئے. یہ ہماری فکر کا زوال ہے, یہ ہماری فکر کا, یعنی جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہاں سے شیطان ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے. ہم اس لیے نہ جائیں کہ ہمارا دوست ناراض, ہم یہ دیکھنے جائیں کہ جناب آج میں اسے کاندھے پر اٹھا کر لا رہا ہوں, کل کو یہ ہوگا کہ مجھے اس کے اپنے دوسرے رفقا یہ مجھے کاندھے پر اٹھا کر لائیں گے. یہ قبرستان جناتوں نے نہیں بھرے نا, یہ ہم میں سے تھے, ہمارے چچا, ہمارے والد, آپ میں سے بے شمار لوگ ہوں گے. اللہ تمام کے والدین کو حیات عطا فرمائے, یا ان میں سے کوئی ایک ہے ان کو حیاتی عطا فرمائے. لیکن جن کے نہیں ہیں میں ان کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ غور کریں کہ ہم اپنی گود میں کھیلا کرتے تھے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ سے کبھی جدا ہوں گے, ماں سے جدا ہوں گے, لیکن یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا, اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. اس سے بڑا دھوکہ ہم اپنے احساس کیا کر سکتے ہیں کہ موت کو بھول جائے. یعنی اتنا گہرا رشتہ کہ وہ ماں جس کے سر میں درد ہو جائے تو بچہ اس کے لیے پوری رات اس کے سرانے بیٹھا رہتا, علاج اور معالجے کا ہر طریقہ کرنے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑے. لیکن آپ دیکھیں جب موت کا ایک وقت آ جاتا ہے تو وہی جلدی جلدی کہتا ہے اور علماء اور دیگر لوگوں سے رابطہ کرتا ہے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, جنازہ ابھی اسی نماز میں پڑھا دیجئے, جلدی لے جائیے. یہ سارے معاملہ باپ کی شفقت کو دل میں رکھ کر اس بات کو سوچیے آپ, ماں کی شفقت کو دل کو سوچیے آپ. تو یہ موت حق ہے, ہم کس دیوانگی میں ہیں, یہ موت حق ہے. ہماری ہیڈ لسٹیں تیار ہو گئی 15 شعبان کو, اب انتظار کریں کہ اس سال کس کا نمبر آتا ہے, کیونکہ اس سال جس نے جانا اس کا نمبر آ گیا ہے, اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس سال اتنے لوگ جائیں گے. تو میرے دوستوں, ہم کس غفلت کے اندر ہیں؟ کیوں ہم اپنے ہرس کو, اپنی تما کو اتنا طول دیتے ہیں؟ انسان ہے, ہماری تما طول ہو جاتی ہے, ہرس آ جاتا ہے, مال کی فراوانی دے کر ہم غلبہ پاتے ہیں, لیکن موت کو یاد رکھنا ہے, اور کبھی اپنے والدین کے ذکر کو یاد رکھنا ہے, ان کی یادوں کو یاد رکھنا ہے. اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ عملی مشق آپ کریں. ابھی آپ درس سے چھوٹ کر گھر جائیں گے تو آپ کے بچے سو چکے ہوں گے, کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوگا, گھر کی مستورات کو سحری بنانا ہوگا, بچوں نے آپ کے ساتھ ماشاء اللہ سحری کرنی ہے. تو آپ جا کر ڈائریکٹ بستر پر نہ جائیں, اپنے ٹی وی لانچ کامن یا جو جگہ کچھ آتا وہاں پر بیٹھ جائیں کرسی ڈال کر, اور اندھیرا کر کے بیٹھیں, کیونکہ سوچنے سے, فکر سے, تصور سے دل پاک ہوتا ہے. اور وہاں بیٹھ کر یہ تصور کریں اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا اور میں سوتا تھا, اللہ اکبر. اور کبھی مچھر نہ آ جائے, چادر جسم سے نہ ہٹ جائے, باپ فوراً آگے بڑھ کر گویا کہ بستر صحیح کر دیا, ماں آگے بڑھ کر بچے کو گویا کہ بھیگے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لے گئی. تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر اس نظارے کو دیکھیں اور خاموشی سے دیکھیں. جب آپ یہاں تک پہنچ چکے تو دوسرا اسٹیپ یہ, اب سوچیں وہ گئے کہاں پر, آپ کے والد صاحب کہاں گئے, آپ کی والدہ کہاں چلی گئی, وہ اس گھر میں ہی رہتی تھی, اب نظر نہیں آتی, وہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی نظر نہیں آتی, آپ کی ملاقاتیں ان کے ساتھ تھی, اب نظر نہیں آتی, وہ کہاں ہے. میں کہتا ہوں بس دل کو صاف کرنے کے لیے ہی کافی ہے. یہ گا کہ یہ بچہ ایک وقت جوان ہوگا, میں قبر میں ہوں گا, وہ اس کرسی پر ہوگا اور اس کی اولاد اس بستر پر ہوگی, اور یہ دنیا کا پٹا جو یہ چلتا رہے گا, دنیا کا پٹا بولے چلتا رہے گا. کامیاب وہ ہو گیا جس نے مرنے سے پہلے اس حقیقت کو جان لیا, اپنے ہرس کو, اپنے معاملات کو طول نہ دیا. اس لیے کہتے ہیں موت سے محبت, اس لیے کہ انسان کی عقل کو ٹھکانے لگانے والی چیز بہترین تصور موت کا ہے. موت کے لیے فکر کرنے سے بندہ مستعد رہتا ہے, وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ بے حیا نہیں ہوتا, کبھی اللہ کے حق کی تلافی نہیں کرتا, وہ دنیا میں اتنا دل نہیں لگاتا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی حدود کی پامالی کرے. زندگی کی گاڑی پورے ٹریک پر آ سکتی ہے, جبکہ ہم اس فکر کے اعتبار سے اپنے آپ کو یاد رکھیں کہ ہم نے مر کر اسی قبر کے اندر جانا ہے جہاں ہمارے والدین چلے گئے. پہلے اگر والدین کمرے میں نہ ہو یا گھر میں ہو تو ہم آفس سے 10 دفعہ فون کر کے پوچھتے تھے, بیوی سے کہتے تھے کہ ماں کی طبیعت کیسی, ماں سے بات کرا دو, ماں سے ملنا چاہتا ہوں. آج آپ نے رات کے اندھیرے میں قبر میں چھوڑ کر آیا, آپ کو پتا ہے اس قبرستان میں کوئی بھی نہیں ہے, اس قبرستان میں کوئی نہیں, وہ تنہا وہاں پر موجود ہے, آپ یہاں پر ہیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جن بچوں کو آپ گود میں کھلا رہے ہیں نا, یہی بچے آپ اس قبرستان میں چھوڑ کر آئیں گے اور وہ آپ کی یاد رکھیں گے. یہ سلسلہ دنیا کا چلتا رہے گا. کامیاب وہ ہے جو حقیقت سے آشنا ہو جائے. جان بوجھ کر غافل نہ بنے, جان بوجھ کر غافل نہ بنے, جو حقیقت شناس ہو جائے. اور حقیقت شناسی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں, منزل ہماری دور ہے, سستانے کے لیے چائے کے ٹھیے پہ ہم رک گئے ہیں, بس 10 منٹ کا قیام ہے, یہاں سے رکنے کے بعد پھر اس بس میں سوار ہو کر اپنی منزل تک ہم نے جانا ہے. اور حضور نے فرمایا یہی دنیا کی مثال ہے کہ ایک سفر کرنے والا مسافر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے, درخت کے نیچے بس طبیعت کو سستانے کے لیے اس نے ڈیرا ڈالا ہے. اب زمین ٹیڑھی پیڑھی ہو, تکیہ ہو یا نہ ہو, بستر ہو یا نہ ہو, اس نے کہا جی تھوڑی دیر تو آرام کرنا ہے, منزل تو میری آگے جہاں پر مجھے اصل میرا گھر موجود ہے. کتنی پیاری مثال میرے آقا نے مرمت فرمائی, اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. ہاں وہ مسافر کی مثال ہماری 50 سال کی عمر ہے, 60 سال کی عمر ہے, 40 سال کی عمر ہے, 10 سال کی عمر ہے, جو عمر ہے وہ ہے, لیکن اس عمر کے مقابل میں کئی گنا زیادہ کا وہ عرصہ ہے جو قبر کے اندر تنہا گزارنا ہے اور میدان محشر کا انتظار کرنا ہے. لیکن جو حقیقت شناس ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے, اس کی قبر میں وہ تنہا نہیں ہوتا, مصطفیٰ کی محبت اس کے لیے رونق کرتی ہے, مصطفیٰ کریم کی محبت اس کی قبر کو نور لنا نور کر دیتی ہے, اس کے بزرگوں کا فیض اس کی قبر میں جاری ہوتا ہے, وہ وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، یہ وہاں پر ان کے درباروں میں حاضر ہو جاتا ہے، یہ سب ملے، لیکن اس پردے تک، اس راز تک، اس حقیقت تک، جب تک وہ داعی اجل ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہم لبیک کنار نہ ہو جائیں، تو کیوں ہم کھوٹا اور گھٹیا سودا کریں؟ چار دن کی زندگی کے لیے دائمی زندگی کا سودا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایمان کی صفات ہے. فرمایا یہی بات تھی، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں. حضرت امام قرطبی کہتے ہیں کہ کتنی پیاری بات اللہ نے فرمایا، مفلحون فلح پاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، لیس فی الکلام العربی کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ کما قال ائمۃ اللغات. فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی تمام تر کامل اور دنیا و آخرت کی تمام تر خیر، ایک جملہ اگر آپ بولیں کہ دنیا کی بھی ساری بھلائی آ جائے، سن رہے، دنیا کی بھی ساری خیرات اور بھلائی آ جائے اور آخرت کی بھی ساری خیر آ جائے، تو کہا یہ دنیا و آخرت کی کامل بھلائی، کامل خیر، ایک جز بھی اس سے فارغ نہ ہو. کوئی ایک لفظ ہے اس کے لیے تو وہ فلاح. کیا ہے؟ فلاح. اللہ فرماتا ہے واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں فلاح پانے والے. اور فلاح کا لفظ دنیا و آخرت کی کامل، کلی اور مکمل ترین فضیلت اور خیر کا مجموعہ ہے، اور ایسا خیر کہ جس میں ایک بھی فرد خیر اس دائرہ خیر سے باہر نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو صفات اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، فرمایا وہ بالآخرتی ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ فلاح یہاں ہیں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے، یہ پانچ آیات کی تکمیل آج اللہ نے اپنے فضل سے ہم سے کرائی، اور یہ سعادت اللہ رب العالمین نے ہمیں مرحمت فرمائی. دعا کیجئے جو ہم نے کہا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساری باتیں صرف ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کی ہے، نہ کسی تحریک کی بنیاد رکھنے کے لیے کی ہے، نہ کسی کو دھونس دکھانے کے لیے کی ہے. ہم خود اتنے نکمے ہیں کہ اس کو کیا دھونس دکھائیں گے، ہم خود اتنے بگڑے ہوئے ہیں کسی کی کیا اصلاح کریں گے. تو یہ محض اپنی اصلاح کے لیے بات کی ہے، یہ محض اپنے اندر جو یہ بے ڈھنگا نظام ہمارا ہو گیا ہے اس کے درستگی کے لیے بات کی ہے. ہمیں پتا ہے کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے میں کئی انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں، تو ہم نے انگلی کسی پر نہیں اٹھائی ہے. اپنے اندر جو خرابی ہے اس کی صلاح کی بات کی ہے. لیکن جب بندہ صلاح کی بات کرتا ہے تو گندگی اور خوبی دونوں کو پرکھتا ہے، تو اس لیے ہم نے خوبی کو بھی پرکھنے والی جماعت پیش کی اور گندوں کے نام بھی آپ کے سامنے لیے ہیں، تاکہ دونوں کو سامنے رکھ کر ہم فرقان کی طرف آ جائیں اور حقیقت پسند ہو جائے کہ حقیقت نظام کس کا ہے، کامیابی کس کی ہے. موت حق ہے، موت نہ آنا ہوتا تو سید عالم کا سفر نہ کرتے، موت کو نہ آنا ہوتا تو غوث اعظم ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے، موت کو نہ آنا ہوتا تو داتا علی حجویری نہ جاتے، موت کو نہ آنا ہوتا جو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں. باپ کا نام لینے میں مٹھاس نہیں جو ان بزرگوں کا نام لینے میں، لیکن موت ایک حقیقت ہے. اور موت تو یار کی یار سے ملاقات ہے، محب کے اپنے محبوب سے ملاقات ہے. تو اللہ رب العالمین ان تمام حقیقتوں پر ہمیں جاننے کی اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جنت البقیع میں جو شہدا آرام فرما رہے ہیں، جنت المال آرام فرما رہے ہیں، حنین کے مقام پر جو شہدا آرام فرما رہے ہیں، کربلا کی سرزمین پر جو شہدا آرام فرما رہے ہیں، بغداد کی سرزمین پر جو شہدا اور مشائخ آرام فرما رہے ہیں، دعا فرما اللہ رب العالمین ان کی روحانی فیض سے ہمارے گندے دلوں کو پاک فرمائے. یہ فیض ہمارے دلوں سے، اجمیر سے، لاہور سے، بغداد سے، کربلا سے، مدینے سے، مکہ سے، ہمارے قلب و جگر پر جاری ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پانچ علامات کو جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس کو تفکر کرنے کی، اللہ رب العالمین ہمیں وہ سعادت اور اللہ رب العالمین ہمیں وہ کمال مرحمت فرمائے. اور اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے، جب تو نے یہ پڑھنے کی توفیق ہمیں دی ہے تو اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرما. یہ نصاب زندگی ہمیں ہمیشہ یاد رہے، اس کا ایک لفظ بھی ہم نہ بھولے. ایسی توفیق، ایسی تمیز، ایسا مقام تو ہمیں مرحمت فرما. یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ جب تو نے ہمیں ان معاملات کو بولنے کی توفیق دی ہے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کی عزت کے لیے نہیں مسئلہ بیان کیا ہے، ہم نے تیرے محبوبوں کی شانوں پر اپنے جذبات اور اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور تیرے محبوبوں کا ذکر وہی کر سکتا ہے جو جسے تو محبت کے لیے چن لیتا ہے. تو مولا کریم اپنے محبوبوں کے صدقے ہمیں دنیا و آخرت کی کامل عافیت پر رحمت فرما. ہمارے جو حضرات بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے علم و عمل دنیاوی تمام معاملات جو مومن کی ساری دنیا دین ہوتی ہے, وہ کماتا بھی ہے تو دین کے لیے ہے, وہ بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے تو دین کے لیے, تجارت بھی اس کی دین ہوتی ہے, سونا بھی اس کا دین ہوتا ہے, جاگنا بھی اس کا دین ہوتا ہے. مولا ہمارے تمام بھائیوں کے دینی امور میں عافیت عطا فرما, علم میں, عمل میں, عمر میں, زندگی میں, تجارت میں, معاملات میں, اولاد میں, فکر شعور میں, اخلاص میں, صحت میں, اور ہر وہ معاملات یہاں تک کہ فراست میں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ مولا کریم ہم اس میں جملہ امور میں عافیت مرحمت فرما, موت اور آخرت کی زندگی میں ہمیں عافیت کاملہ اور شاملہ واسعہ مرحمت فرما. دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے آپ کو محسوس کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں یہ عرض کیجیے, یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ نے بھی آپ کی جھولی میں ہی دم توڑا تھا اور حضرت زید بن دسنہ نے آپ ہی کے تصور میں جان دی تھی, یا رسول اللہ آج آپ ہی کے دربار پر ہم تصور کے دوش پر سفر کرتے ہوئے موجود ہیں, یا رسول اللہ ہمارے دل سے کچھ بھی نکل سکتا ہے لیکن آپ کے گنبد خضرا کا سبزہ اور آپ کے گنبد خضرا کی وہ چاشنی نہیں جا سکتی, ہم تصور میں آپ کے گنبد کے قریب پہنچ چکے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہم یہ درخواست عرض کرتے ہیں, جس طرح آپ کی شفقت نے سعد بن معاذ کو بچا لیا, زید بن دسنہ کو بچا لیا, آپ کی شفقت نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو صحابیت کے شرف دے دیا, یا رسول اللہ وہ کرم کے چھینٹے ہم گناہگاروں اور ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائیے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی وغفر لناشدها وغفر لقارئها سألتك خیر یا ذا الجود والکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الہم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.